ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہیں۔ رب کریم ہم سب کو قرآن کریم کا بھرپور فیضان عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان راحت نشان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہوں گا، اور حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اور دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بوڑھی عورت اپنے گھر بیٹھی چرخہ کات رہی تھی۔ پہلے اس طرح دھاگے وغیرہ کا کام بھی چرخے کے ساتھ کیا جاتا تھا، تو بعضوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نئی چیز ہو، یہ عموماً اس طرح کی، یہ ہر جدید یہ دور میں تبدیل ہوتے رہے ہیں انداز ان کا، چرخہ اس کو کہتے ہیں نا۔ تو وہ عورت چرخہ کات رہی تھی، ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ اے بڑھیا یہ بتا کہ اگر تجھے کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے یعنی اللہ تعالی کے وجود کو ثابت کر، تو کیسے ثابت کرے گی؟ بڑا علمی سوال تھا، لیکن اللہ تعالی نے اس عورت کی ایسی مدد فرمائی کہ اس نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے، میرے اپنے چرخے سے ثابت کر سکتی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا جب یہ چرخہ اسی وقت چلتا ہے جب میں چلا رہی ہوں، اگر میں نہ چلاؤں تو یہ چرخہ نہیں چل سکتا، جب میرے نہ چلانے سے چرخہ نہیں چل سکتا تو یہ جو کائنات کا جو اتنا بڑا جو نظام چل رہا ہے، یہ پورے نظام کو کوئی چلانے والا ہے تبھی چل رہا ہے نا، جب خود سے میرا چرخہ نہیں چل سکتا تو یہ کائنات کا نظام از خود کیسے چلے گا جب تک اس کو کوئی چلانے والا نہ ہو۔ کہا اچھا یہ بتا کہ خدا ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ بولا اس میں کیا ہوا، یہ بھی میرے اپنے چرخے سے ثابت کر سکتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک سے زائد نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے۔ تو اس نے کہا کیسے؟ تو کہا کہ دیکھو اسے میں چلا رہی ہوں، اگر میرے ساتھ اس کو کوئی اور چلانے والا بھی ہو تو میری اور اس کی رفتار میں فرق آ سکتا ہے، جس سے کہ دھاگا ٹوٹ جائے گا، جبکہ ہم دونوں مل کر ایک ہی سمت چلائیں، پھر بھی چلانے میں اسپیڈ میں تو فرق پڑ سکتا ہے، رفتار میں فرق پڑ سکتا ہے، اور جو ہی رفتار میں فرق پڑے گا دھاگا ٹوٹ جائے گا، تو اس کو ایک ہی کو چلانا ہے، اور اگر اسے میں کسی اور سمت چلاؤں اور دوسرا کسی اور سمت چلائے تو مشین ٹوٹ جائے گی، ریزا ریزا ہو جائے گی، اس کی لکڑیاں ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گے, مشینی برباد ہو جائے گی, یہ چرخہ ہی ختم ہو جائے گا. تو پتہ چلا کہ اس کو ایک ہی چلائے گا تو ہی یہ چرخہ اپنی صحیح رفتار پر اور صحیح طریقے کار سے یہ چلتا رہے گا. تو جب میرا چرخہ ایک کے علاوہ کوئی دو نہیں چلا سکتے تو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی ایک ہی ہے. جی ہاں, اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کائنات کی اس نے تخلیق فرمائی ہے اور اس کائنات کے نظام کو میرا رب اپنی حکمت کے ساتھ, اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس کے نظام کو چلا رہا ہے. یہ نظام صدیوں سے یہ چلتا ہی چلا رہا ہے. اب پانی کو دیکھ لیجئے کہ پانی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور زندگی کا ایک وجود اور زندگی کی ایک بقا یہ پانی سے ہے. اور زمین میں وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پانی عطا فرمایا ہے. یہ پانی دنیا میں مختلف انداز سے ہمیں نظر آتا ہے اور جو مختلف اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ اس پانی سے جلا پاتی ہے. یہ پانی بڑی خصوصیات کا حامل ہے. اس پانی کے جو سائنٹسٹ بھی جو بیان کرتے ہیں, جو تحقیق کے بعد جو ایک چیز سامنے آتی ہے, یہ پانی بھی ہائیڈروجن اور آکسیجن, جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے ایک فارمولا پڑھا ہوگا اپنے اس کے وقت میں, H2O یہ پانی کا جو فارمولا ہے, ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن, یہ دو ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن ہوتے ہیں, ان دونوں سے مل کر یہ پانی بنتا ہے. یعنی ان دونوں کو اگر, یہ دونوں گیس ہیں اور اگر ان کو کسی مطلب جگہ بوتل میں رکھ کر اگر ان دونوں کو اگر آپ کسی چیز پر چھوڑیں گے تو وہ چیز جو ہے وہ فوراً اس پر وہ پانی کے وہ اثرات ڈالے گی. مثال کے طور پر ایک بوتل کے اندر اگر جیسے کہ آکسیجن ہے, ایک میں ہائیڈروجن ہے, اب ان دونوں کی گیس کو چھوڑا تو آپ دیکھیے کہ یہ پانی بن کر یہ چیز سامنے آ گئی ہے. اور اس میں یہ الگ الگ ہوتے ہیں, ایک کا کام ایک آگ پکڑتی ہے, ایک آگ بجھاتی ہے, لیکن جب یہ ملتی ہیں اور اس سے جب پانی بنتا ہے تو یہ پانی آگ کو بجھاتا ہے. آج دنیا میں جو سائنسدان بھی جو مختلف جگہوں پر جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, مختلف پلانٹ کہتے ہیں, مختلف اور سیارے ہوتے ہیں جہاں وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, جیسے زمین ایک جگہ ہے تو اس طرح اور جگہ, تو وہاں سب سے پہلے ان کو جس چیز کی تلاش ہوگی وہ پانی ہوگا, کہ پانی ہوگا تو ہی سب کچھ ہوگا. اب اس پانی کے جو پورے نظام کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, جو پانی کا جو نظام ہے, جیسے مثال کے طور پر ایک پورا یہ سائیکل کہلاتا ہے, ایک پورا یہ سرکل کہلاتا ہے, اس کو ہائیڈرولوجک سائیکل کہتے ہیں, اس پانی کے پورے سرکل کو. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے, یہ پانی اڑا, اب روکیں تھوڑا سلو چلائیے, یہ پانی جیسے کہ یہ جیسے مثال اینیمیٹڈ ہے, یہ پانی یہ جیسے کہ پانی بخارات کی صورت میں یہ اڑا اور یہ بادل بنتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بادل بنتے ہیں, پھر یہ بادل چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور مختلف جگہوں پر یہ بادل جو ہیں وہ برستے ہیں. تو یہ پورا ایک سائیکل ہے, کہیں یہ پہاڑوں پر تو برف بن جاتی ہے, تو کہیں اولے پڑتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان سے کوئی اچھی چیز چاہتا ہے, تو پوری زمین میں مختلف حالتوں شکلوں میں یہ پانی پھر استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ جو پانی کا جو پورا سائیکل ہے, جیسے ہائیڈرولوجک سائیکل کہتے ہیں, یہ آبی چکر کہلاتا ہے. اور اس کو اگر آپ گرافیکل طور پر سمجھیں, ایک امیج کے طور پر سمجھیں, تو یہ ذرا اسکرین پر دکھائیے امیج, یہ کیا ہے. اب اس کو اسی انداز سے آپ دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس چکر کے دوران پانی ٹھوس یعنی برف مائع یعنی پانی اور گیس بخارات کی شکل اختیار کرتا رہتا ہے. بہت لمبے عرصے سے زمین پر پانی کا توازن برقرار ہے, تاہم پانی یہ اس کے جو مالیکول جو ہوتا ہے یہ آتے جاتے رہتے ہیں. پانی ایک ذخیرہ ہے اور یہ مختلف انداز سے یہ منتقل ہوتے ہوتے سمندروں سے فضا میں بخارات کی شکل میں, جیسا آپ یہ دیکھیے یہ بخارات کی شکل میں یہ پورا ایک سائیکل بنا ہوا ہے, یہ اڑتا ہے اور یہ مختلف صورتیں اختیار کرتا 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 یہ پھر دوبارہ گھوم کر پانی یہ کہیں کوئی زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو آپ کو کنویں میں مل جاتا ہے، پھر زمین کے اندر چلا جاتا ہے کسی اور صورت میں نکلتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہوا پھر سے پانی سمندر کے اندر جہاں سے چلا تھا بجائے وہیں پر یہ پانی واپس آ جاتا ہے. تو یہ پورا جو سائیکل ہے یہ صدیوں سے یہ سائیکل چلا آ رہا ہے. اور ایک پانی کا بہت بڑا ذخیرہ اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں پر برف کی صورت میں جمع کر کے رکھا ہے. یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے کہ آپ دنیا میں دیکھیں گے تو آپ کو بڑے 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 پہاڑ یہ برف سے اٹے ہوئے ملیں گے، اور ان پہاڑوں پر اتنی برف جمی ہوتی ہے، پھر یہ برف اپنے اپنے وقت میں پگھلتی ہے، بادل ان پہاڑوں پہ جا کر مطلب برف بنا دیتے ہیں ان سے جو چیزیں نکلتی ہیں، پھر یہ برف جو ہے وہ پگھلتی ہے، پانی کی طرف بڑھتی ہے، زمینوں کی طرف آتی ہے، اور یوں یہ پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ برف کی صورت میں، گلیشیئر بھی اس کو بولتے ہیں، صورت میں دنیا میں یہ جمع ہوتا ہے، اور پھر یہ اپنے وقت پر ایک اللہ تعالیٰ کی حکم پر یہ برف پگھلتی ہے اور یہ پانی کی صورت میں پھر یہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کوئی اولے پڑتے ہیں تو کہیں برف باری ہوتی ہے، مختلف انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. تو یہ جو کچھ ہم جو اس وقت سن رہے ہیں، اگر آپ قرآن کریم میں اس چیز کو اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 43 میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، آئیے قرآن کریم کی اس آیت کو سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں.
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ.
کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نرم نرم چلاتا ہے بادل کو، پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ پر تہ کر دیتا ہے، تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے می نکلتا ہے اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو برف کے پہاڑ ہیں ان میں سے کچھ اولے، پھر ڈالتا ہے انہیں جس پر چاہے اور پھیر دیتا ہے انہیں جس سے چاہے.
ماشاءاللہ، یہ ہے میرے رب کا کلام. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کتنے واضح لفظوں میں یہ برف اور یہ بادل اور اس طرح کے بیانات ارشاد فرمائے. بات یہ ہے جو ہم مضامین آپ کی طرف لے کر آئے ہیں کہ رب کا کلام جب آپ پڑھیں گے تو اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کے جو مناظر رکھے ہیں اور اپنی قدرت کے جو دلائل رکھے ہیں، تو اسے دیکھ کر، اسے پڑھ کر، اور جب اسے پڑھ کر جب ہم ان مناظر کا تصور کریں، یا آج کے اس جدید دور میں اگر ہم اس کو ویژولائز کریں، ویڈیوز کی صورت میں اگر آپ کی طرف لائیں اور دکھائیں، تو واقعی ایک مسلمان کے ایمان کو مزید تازگی نصیب ہوتی ہے. ایک غیر مسلم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی ہے، اللہ تعالی ہے، ایک ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اور وہ ایک ہی ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. یعنی بندہ اس پر غور کرے کہ اللہ تعالی کی قدرت پر، کہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ ایک بات بتائیے، اللہ تبارک و تعالی، بہت مختصر سی بات بتائیے گا جس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر مزید یقین ہو جائے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو اللہ تعالی کی قدرت نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالی نے ایک پانی کے قطرے سے اس انسان کو پیدا کیا، اس پانی کے قطرے سے ایک انسان کو پیدا کیا، اس کے پورے وجود کو بنایا، ایک تصویر کیا اس کو، مطلب بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور پانی پر ایسا زبردست شاہکار، پانی کے ذریعے اتنا زبردست شاہکار کا آنا، اس بندے کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. پھر تو انسان کے چہرے کو دیکھ، اگر چہرے کو آپ دیکھیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں مدنی چہرے کے ناظرین، ہم چہرے کو دیکھیں تو اس دنیا میں اربوں 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 انسان آئے، ٹھیک ہے، اور اب دیکھیں ہر انسان کا ایک چہرہ ایک اپنے انداز پر ہے، سر، پیشانی، ابرو، یہ آنکھیں، یہ پلکیں، یہ ناک، تو ناک کے ساتھ ساتھ پھر اسی طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ہونٹ بنائے، تو یہ ہونٹ ہوتے ہیں، یہ ناک ہے، یہ پلکیں ہیں، یہ ابرو ہیں، یہ آنکھیں ہیں، آنکھوں کے اندر کا جو معاملہ ہے اس کو دیکھیے. پھر اسی طرح دو کان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. اگر اس پورے چہرہ کہیں، صرف چہرہ، پورے وجود کی تو بعد میں بات کریں گے، ٹھیک ہے، یہ ایک چہرہ کہیں، اربوں انسان دنیا میں ہیں، سب کا چہرہ کے اندر یہی فیگر ہیں، یہی چیزیں، ناک بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، دو ہونٹ بھی اللہ تعالیٰ نے دیے، اور آنکھیں بھی دو اللہ تعالیٰ نے، دو کان بھی اللہ تعالیٰ نے دیے، پیشانی بھی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک چہرے پر ایک ہی جیسا یہ سارے نشان جمع کر دیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چہرہ دوسرے چہرے سے مختلف نظر آتا ہے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے کہا کہ شطرنج بھی کیا گیم ہے، جب ایک ہی اس کی وہ ساخت ہے، لیکن جب بھی کھیلو ایک نئی چال ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا اس پر کیا حیرت کرتے، تو انسان کے چہرے کو نہیں دیکھتا کہ سارے چہرے نقش کے حساب سے، نقش و نگار کے حساب سے، ناک، کان اور آنکھوں کے حساب سے ایک ہی جیسے ہیں، لیکن جس چہرے کو دیکھو تو دوسرے سے جدا نظر آتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ پھر بادل، جیسے ابھی بیان کا بادل، یہ پانی لاتے ہیں، مگر اسی بادل سے بجلی کی چمک پیدا ہوتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں. اور قرآن کریم میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ایک مسلمان کا ایمان مزید تازگی پاتا ہے، ایک دعوت ملتی ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس میں اب ایک نظام کا ارشاد فرمایا. دو آیات کریمہ مزید سنتے ہیں.
اللہ الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين.
اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں کہ ابھارتی ہیں بادل، پھر اسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسا چاہے، اور اسے پارا پارا کرتا ہے، تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے مین نکل رہا ہے، پھر جب اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جس کی طرف چاہے، جب ہی وہ خوشیاں مناتے ہیں، اگرچہ اس کے اتارنے سے پہلے آس توڑے ہوئے تھے.
دیکھا آپ نے، مطلب اللہ ہے، اللہ ہے کہ بھیجتا ہے. کون بھیجتا ہے؟ اللہ. ہوائیں کہ ابھارتی ہیں بادل، ہوائیں بھیجتا ہے اللہ تعالی کہ وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اسے پھیلا دیتا ہے. غور تو کریں، کتنا خوبصورت بیان ہے. قرآن کریم سے محبت کریں، اس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے ایسے ایسے بیان قرآن کریم میں آپ کو ملیں گے. اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں کہ ابھارتی ہے بادل، پھر اسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسا چاہے. جب میں نے آج ہی جب میں یہ پڑھ رہا تھا، تو پڑھنے کے بعد مجھے ہمارے گھر کی چھت پہ جانے کا اتفاق ہوا، موقع ملا، تو میں بادلوں کو دیکھ رہا تھا، میں بادلوں کو دیکھ رہا تھا، پھر رب کی قدرت کو دیکھ رہا تھا کہ یہ آسمان کے بادل ہیں، دیکھ رہا تھا کچھ کالے ہیں، کیسا لگتا جیسے ان کے اندر پانی ہے، کچھ نیلے نیلے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہوا چلا رہا ہے، یہ ہوا بادلوں کو لے کر چل رہی ہے، ان کے اندر بظاہر لگتا ہے کہ پانی ہے لیکن یہ برسا نہیں رہا ہے، کب برسائے گا، کب برسائے گا، پھر پانی ہے اس کے اندر نہیں برس رہا نا، بظاہر پانی ہے، کہتے ہیں کہ اس طرح کے بادل پانی ہے، میں اسی تصور کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اگر اس میں پانی ہے نہیں برس رہا نا، کیوں نہیں برس رہا، یہ تب برسے گا جب اسے میرے رب کا حکم ہوگا، دنیا کی کوئی سائنس، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ان سے پانی نہیں برسوا سکتی، یہ اگرچہ ان کی تحقیق ہو جائے، اگرچہ اس بات کا ثبوت مل جائے کہ یہ جو بادل کا ٹکڑا ہے اس کے اندر پانی موجود ہے، لیکن پھر بھی کوئی دنیا کی طاقت ان بادلوں سے پانی کو نہیں برسوا سکتی، کہ یہ حکم ہوگا میرے رب کا، جب حکم ہوگا میرے رب کا یہ بادل برسے گا، یہ پانی برسائے گا، رم جھم برکھا برسے، دنیا جب پانی کو ترسے، رم جھم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ، یا اللہ ہو یا اللہ، یا اللہ ہو یا اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، میرے رب نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر، کئی مقامات پر اپنی قدرت کی، اپنی وحدانیت کے دلائل بیان کیے کہ آؤ شرک کو چھوڑو، باطل معبودوں کی عبادت کرنے کو چھوڑو، اس رب پر ایمان لاؤ جس رب نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس رب نے ہمیں ایک پانی کے قطرے سے یہ وجود عطا کیا ہے، پھر ہمیں موت دے گا، اور موت دینے کے بعد ہم پھر مٹی میں مل جائیں گے، پھر ہمیں اٹھایا جائے گا، پھر ہمارے بارے میں فیصلے کیے جائیں گے، کائنات کا بھی ایک سائیکل ہے، ایک سرکل ہے، یہ جیسے میں نے آج پانی کی اور بادل کی اور ہواؤں کی میں نے آپ کو مثالیں بیان کی ہیں، کہ ہے کوئی عقل والا جو ان قدرت کو، ان نظاروں کو دیکھے اور ایمان لے آئے ہمارے اپنے رب پر۔ جو غیر مسلم ہے ان کو دعوت ایمان ہے، اور جو مسلمان ہے اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کو اور مضبوط کرے، اپنے رب پر ایمان کو مضبوط کرے، اور اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے رب کی اس شان کو دیکھ کر، اس قدرت کو دیکھ کر زبان سے بے ساختہ کہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی میں نے آج آپ کو پریکٹیکل کہا نا، کہ جب میں نے قرآن کریم کی آیات کریمہ کو پڑھا اور اس کی تفسیر کو پڑھا، جب اس کے ترجمے کو پڑھا اور اس کو سنا، تو آسمان کی زیارت کر رہا تھا، آسمان سما اوپر کی طرف ہے نا، اوپر کی طرف ہے، تو آسمان کی زیارت کر رہا تھا، بادلوں کی زیارت کر رہا تھا، ہواؤں کو محسوس کر، ہوا نظر نہیں آتی، بادل نظر آتے ہیں، ہواؤں کو محسوس کر رہا تھا، محسوسات میں اپنے رب کی قدرت نظر آتی ہے، ان بادلوں میں رب کی قدرت نظر آتی ہے، ان خوبصورت سے بادلوں میں رب کی قدرت نظر آتی ہے۔ جب جہاز میں ہم اڑتے ہیں تو جہاز ہی اڑتا 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 آہستہ آہستہ بادلوں کا سینہ چیرتا ہوا پھر ایک ہموار سطح پر آ جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کھڑکی سے تو نیچے بادل نظر آ رہے ہوتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں تو کچھ بادل نظر آ رہے ہوتے ہیں، پہاڑ کی چوٹیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں جو بادلوں کا سینہ چیر کر اپنا چہرہ نکال کر بتا رہی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہمیں دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آؤ دیکھو تمہارا رب کتنا قدرت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم کی جو یہ آیت نمبر 48 48 اور 49 جیسے بھی آپ نے سنی ہے سورہ روم کے اندر، یہ 21 پارے میں ہے، تو اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں کہ ابھارتی ہیں بادل پھر اسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسا چاہے، اور اسے پارا پارا کرتا ہے تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے نی نکل کر آیا ہے۔ آئے ہائے ہائے کتنا خوبصورت بیان ہے کہ تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے نی نکل کر آیا ہے، نی نکل رہا ہے، پھر جب اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جس کی طرف چاہے، جب بھی وہ خوشیاں مناتے ہیں،
آئے ہے کہ دیکھیں مثال کے طور پر جن شہروں میں سرزمین کی طرف پہنچاتا ہے ان بادلوں کو, بارش والے پانی والے بادلوں کو بھیج دیتا ہے, جب وہ برستے ہیں تو بندے خوشیاں مناتے ہیں. فرمایا اگرچہ اس کے اتارنے سے پہلے آس توڑے ہوئے تھے, یہ کہ حالانکہ اس بارش کے نازل کیے جانے سے پہلے وہ لوگ بارش ہونے سے بڑے نا امید ہو چکے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ان پر بارش برساتا ہے اور ان کو خوش کر دیتا ہے. اور یہی بارش بلکہ اس سے بعض اوقات اولے پڑتے ہیں جس سے بعض جگہیں تباہ ہو جاتی ہیں, برباد ہے. اللہ کی مرضی ہے, اللہ کے بندے ہیں ہم, اللہ کے بندے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے کرے. کس کو کیا مجال کہ کوئی اپنی اس معاملے میں زبان کھولے, اس کی مرضی ہے. وہ اسی بارش کے ذریعے اپنے بندوں کو خوشیاں بھی دیتا ہے اور اسی بارش کے ذریعے اپنے بندوں کے میں کئیوں کے گھر ختم ہو جاتے ہیں, کئیوں کیا ہو جاتا ہے, کہیں کیا ہو جاتا ہے. اللہ کی مرضی ہے, جس کے لیے چاہے جو کرے. ہمیں البتہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرنا چاہیے, ان مناظر پر غور کرنا چاہیے. اور ہمارا یہ جو سیگمنٹ جس کو کہتے ہیں, ہمارا یہ جو سلسلہ ہے, اس کا یہ حصہ جو خالق کائنات پر ہے, اس میں ہم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو اس طرح کے مضامین ہمیں بیان کیے ہیں اور اس کی دعوت ہم آپ کو دیتے ہیں کہ جب قرآن کریم کا کو آپ پڑھیں, اس کی تلاوت کریں, تو جب اس طرح کے مضامین آئیں تو بڑے توجہ کے ساتھ پڑھیں. پھر تفسیر صراط الجنان کو سامنے رکھیں. یہ تفسیر صراط الجنان ہے, یہ ہے, یہ تفسیر صراط الجنان ہے, اس کو سامنے رکھیں. یہ تفسیر خزائن العرفان ہے, اس کو سامنے رکھیں. اور قرآن کریم کو تفاسیر کے ساتھ پڑھنے کی عادت پیدا کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھنے کا لطف آئے گا. اب دیکھیں میں نے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی, اس کا ترجمہ بھی آپ کو بیان کیا, اور ساتھ ساتھ اس کے تحت جو تفسیر بیان کی گئی ہے وہ بھی آپ کو بیان کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان کامل کرے, کامل کرے, کامل کرے. آمین. بجائے ہند نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب اگلے مرحلے کی طرف جانے کے بجائے آئیے پہلے کچھ کالز لے لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد حسن رضا افطاری ہے, میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ میرے رب کا کلام بہت بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل نگران شورا کو اس طرح کے مزید سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نگران شورا یہ سلسلہ بہت دنوں کے بعد آتا ہے, اگر ایسا ہو جائے ہفتے میں دو مرتبہ یہ سلسلہ ہوا کرے تو مدینہ مدینہ. اس سلسلے کا انتظار بہت دیر کے بعد یہ سلسلہ آتا ہے. اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. اللہ عز و جل نگران شورا کو اس سلسلے کرنے کا اجر خوب عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, سلامت رکھے. حوصلہ افزائی کرنے کا بہت 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 شکریہ. الحمدللہ مدنی چینل پر بہت سارے سلسلے ایسے ہیں جن کا تعلق قرآن کریم کے مختلف احکام سے ہے. مثلا دارالافتاء اہل سنت ہے, اس میں بھی قرآن کریم میں بیان کردہ احکام بیان کیے جاتے ہیں. اسی طرح بات تفاسیر کے سلسلے ہیں, قرآن کریم کی معنی اور اس کے حوالے سے وہ سلسلے آتے ہیں. قاعدہ مدنی قاعدہ سکھانے کے سلسلے آتے ہیں. تو ظاہر یہ بھی قرآن, کیونکہ یہ رب کے کلام کی وسعت بہت ہے. اب ہم اسی رب کے کلام میں سے کچھ مضامین لے کر آئے ہیں, تو وہ ایک اپنا انداز ہے. لیکن سیدھی بات یہ ہے, میں آپ کو عرض کروں کہ جب یہ سلسلہ بھی ہم لے کر آئے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ اگر ہفتے میں کوئی اور سلسلہ نہ بھی کروں, صرف اسی سلسلے کی تیاری کروں, تو شاید پھر بھی وقت کم پڑ رہا ہے. کیونکہ اس میں اس قدر غور و خوص ہے, اس قدر اس میں, جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ نے جو تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے دیکھا مدنی چینل پر, تو اب اس طرح کی آیات کریمہ کو دیکھنا, پھر ان آیات کریمہ کے ترجمہ, ان کا ترجمہ, پھر ان کی جو تفاسیر ہیں مختلف, کئی تفاسیر ہیں, ان تفاسر سے دیکھنا کہ کوئی ایسا مطلب یا ایسا معنی بیان نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے مطلب کسی مفسر نے اس کو لکھا ہی نہیں ہے, صحیح مفسر نے. تو یہ سب چیزوں کو دیکھنا, پھر اس کی مختلف تھوڑی سی سائنسی وجوہات اور سائنسی طور پر تھوڑی سی چیزیں لانا, تاکہ وہ طبقہ جو اس حوالے سے قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے اور سائنسی نظریات کو وہ چیز جو آج نظر آ رہی ہے اور وہ قرآن کریم میں بہت پہلے بیان کر دی گئی ہے, یہ پورا نظام بیان کیا گیا ہے اور ہمارے علماء نے اس کی وضاحتیں کی ہیں اپنی کتابوں کے اندر, جس کی آج تحقیقیں انگلش میں اور اس طرح کی یونیورسٹی کالجز کے اندر بیان کی جاتی ہیں. لیکن اگر صحیح طور پر قرآن کو پڑھا جائے اور قرآن کریم کو صحیح سمجھ کر اس کو بیان کرنے والا مل جائے اور اس کے اندر موجود یہ جو مفاہیم مطالب اور اس کی جو گہرائی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ سینہ کشادہ فرما دے, سینہ کھول دے, تو اگر کوئی شخص صرف کسی کو قرآن ہی سکھائے نا, تب بھی یہ دنیا کا بہت سمجھدار, عقل مند اور بہت بڑا سائنٹسٹ بن سکتا ہے صرف قرآن کریم کے ذریعے. لیکن سکھانے والا, پڑھانے والا, سمجھانے والا ہو بھی پھر ایسا, جیسے عبداللہ ابن عباس, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی کھو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لوں. ہر خشک و تر شے کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے نا, تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی کھو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لوں, اور واقعی قرآن سے ہی وہ تلاش کر سکتے ہیں. اب کوئی کہے کہ جناب اونٹ کی رسی کھو جائے وہ بھی قرآن سے ملے, تو واقعی قرآن سے مل سکتی ہے, لیکن اونٹ کی رسی کو ڈھونڈنے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسا مفسر قرآن ہونا چاہیے کہ وہ اونٹ کی رسی کو ڈھونڈنے کے لیے, تو وہ مہارت ہے نا, غوطہ لگائیں گے نا اس کے یہ سمندر میں جس کا کوئی کنارہ نہیں ملے گا آپ کو. تو یہ صرف یہ عرض کرنا میرا مقصد ہے کہ پھر ہم اس کی یہ جیسے آج ہائیڈروجن, آکسیجن اور یہ پورا جو ایک سائیکل بنا ہوا ہے, پانی بخارات اٹھتے ہیں, یہ آپ کو اینیمیشن جو آپ کو دکھائی گئی ہے, کچھ نکالی جاتی ہیں, کچھ تیار ہوتی ہیں, کچھ بنائی جاتی ہیں, پھر اس وقت کچھ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام کیا جاتا ہے ڈیفینیٹ, تو پھر اسے لا کر پھر وہ مجھے بھی بیٹھنے کی سعادت ملتی ہے, تو پھر کچھ اس میں کمی بیشی جو ہم نے بنائی ہوئی ہوتی ہے پھر اس کو دوبارہ درست کیا جاتا ہے. یہ ایک صرف مرحلہ جو آپ نے ابھی دیکھا تھوڑی دیر کا, کہ جو مجھے بیان کرنے میں تقریباً 20 سے 25 منٹ شاید لگے ہوں گے, پھر اس کے لیے حکایات, اس کے لیے واقعات, پھر مطالعہ, پھر پڑھنا, تو یہ ایک, اب اس میں ہم کئی مضامین لے کر آ رہے ہیں اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ قرآن کریم کو جب ہم پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ قرآن کریم کے مضامین اتنے ہیں کہ جسے پڑھ کر سیر ہی نہیں ہو سکتی, ایک مضمون پورا ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے, پھر مختلف رکوع کا مطالعہ تلاوت کرتے ہیں تو مختلف مضامین بعدوں کا نظر آتے ہیں, اسی طرح احکام اس میں نظر آتے ہیں, اسی طرح انبیاء کرام کے فضائل نظر آتے ہیں, بالخصوص رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت, ان کے کمالات اور ان کے مقام و مرتبے کو قرآن کریم نے جس طرح بیان کیا, وہ ایک الگ ہے, تو عشق رسول بڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو باتیں ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو اور ایمان کامل ہوتا ہے, پھر احکام پڑھتے ہیں تو زندگی گزارنے کے بہت سارے معاملات اور بہت ساری چیزیں یہ قرآن کریم میں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتی ہیں, پھر اسی قرآن کریم میں اقوام کا بیان ہے, قوموں کا بیان ہے کہ جس کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں عبرت بھی ہے, اس میں سبق بھی ہے اور اس میں بہت زیادہ دلچسپی اور بہت زیادہ گہرائی اور بہت زیادہ اسباق بھی ہیں. مثال کے طور پر آج ہم قرآن کریم کا جو یہ اس ایک شہر کا ایک پورا ایک معاملہ, ایک واقعہ لے کر جو حاضر ہوئے ہیں اور یہ سورہ یاسین میں آپ کو یہ بات ملے گی. میں جیسے وہ عرض کی نا کہ یہ ہمارے مدنی منع نے کہ یہ ہفتے میں دو دفعہ ہو, اللہ کرے کہ ایسے سلسلے ہمارے دیگر مبلغین کو اللہ کرے کہ ہم ایسا کریں کہ یہ روز آئیں, لیکن دیکھ ہر ایک اگر قرآن کریم ہی کو صرف بیان کیا جائے نا روز, تب بھی ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی, قرآن کریم کا بیان ختم نہیں ہو سکتا, اتنی گہرائی ہے قرآن کریم کے بیان کے اندر کہ اس سے پڑھ کر اسے سمجھ کر کوئی سیر ہو ہی نہیں سکتا, اتنے اس میں مضامین موجود ہیں. اللہ تعالیٰ جس کے لیے اس کا سمجھنا جس قدر آسان فرما دے وہ اسی قدر اس سے مطالب و مفاہیم اور معنی نکال کر سمجھ سکتا ہے, اور بتا بھی سکتا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم آپ کو شہر انطاکیہ کے متعلق کچھ بیان کریں گے, لیکن اس سے پہلے آئیے مزید کچھ کالز لے لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد شہزاد عطاری ضیاکوٹ. ماشاء اللہ, میرے رب کا کلام الحمدللہ رب العالمین, بے پناہ اپنے اندر علم کا خزینہ لیے ہے. اللہ تبارک عز و جل اس کی برکتیں رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. جب سے میرے رب عز و جل کے کلام کا سلسلہ سنا ہے, ماشاء اللہ تلاوت کرنے میں ایک عجیب سی کیفیت ہے, ایک مدنی سرور ہے. جو کلام میرے رب کا ہے وہ کلام با کمال ہے, اور جن کے لیے کلام آیا ہے وہ آقا بے مثال ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ عز و جل مدنی چینل کی اس مدنی سوچ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کا. اللہ تعالی ہمیں ذوق و شوق عطا فرمائے, اور مزید ہمارے ذوق میں برکت عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کو بہت پیارے انداز سے پڑھیں, سیکھیں اور سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. جی, کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فیض الرحمان عطاری, ہند کولکاتہ سے. نگران شورا کا یہ سلسلہ میرے رب کا کلام الحمدللہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی اچھا ہے, اور آپ نگران شورا بہت اچھی اچھی مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں. میرا آپ سے یہ عرض ہے کہ ہم کس طرح کوئی ایسا کام کرے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی چاشنی ہمارے دلوں میں آ جائے. جب ہم نماز پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے یا قرآن کی تلاوت سنے, تو ہمارے اندر بھی اس کی محبت اور پھر اس میں جو عذاب کے بارے میں اس کے خوف بھی ہمارے دلوں پہ غالب آئے. اس کے لیے کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے لیے ایک مدنی التجا یہ ہے کہ قرآن کریم کو اول تا آخر غور و خوص کے ساتھ, توجہ کے ساتھ, جلد بازی کے ساتھ نہیں, اول تا آخر ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. بعض مقامات کو یاد کر لیجئے, اللہ کرے کہ پورا قرآن حفظ ہو جائے. لیکن میں ایک جرنل اسلام بھائیوں کے لیے بات کر رہا ہوں, تو اس کے مضامین کو لکھیں. مثال کے طور پر یہ قرآن کریم, یہ میرے پاس گھر پر الحمدللہ یہ قرآن کریم میں رکھتا ہوں, اور یہ بالکل میرے, یوں سمجھیے کہ جہاں میں لکھتا ہوں یا میری جو ٹیبل ہے تو وہیں یہ الحمدللہ جلوہ فرما ہوتی ہے. یہ اب مثال کے طور پر, اب یہ قرآن کریم جب میں یہ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ مطالعے کے دوران آتی ہیں, تو مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. تو اب یہاں پر یہ چیزیں میں لکھ بھی لیتا ہوں, جیسے یہ ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو نشان کے طور پر. تو یہ ایک اس پر کیا ایک اشارہ ہوتا ہے, اشارہ ہوتا ہے کہ یہ اشارہ بھی ہو گیا اور صفحہ نمبر بھی ہو گیا, آیت نمبر بھی ہو گئی, اور پھر قرآن کریم میں باقاعدہ پھر اس میں مختلف جگہوں پر نشانات لگا لیتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو اس میں فوائد یہ ہوتے ہیں کہ مضامین یاد رہتے ہیں, اور جب مضامین یاد رہیں گے قرآن کریم کو جس طرح آپ نے پڑھا ہے, وہ آیت کریمہ آپ کو یاد رہیں گی. تو جب وہ آیت کریمہ نماز میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہ آیت کریمہ جو آپ پڑھ رہے ہیں, جو سورت مبارکہ پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب, اس کی تفسیر, اس کا پورا مضمون جب آپ کے ذہن میں ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل ایک لطف آئے گا, ایک سرور آئے گا, مزہ آئے گا. مثال کے طور پر اگر آپ نے سورہ یاسین کو صحیح معنوں میں اگر پڑھا ہے, اس کو سیکھا ہے, اس کو سمجھا ہے, اس کے آیات کریمہ پر غور کیا ہے, اس کی تفسیر کو سمجھا ہے کہ جو جس سورہ مبارکہ کو قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے, یہ سورہ مبارکہ کس قدر اپنے اندر معنی اور مطالب لیے ہوئی ہوگی, اس کے اندر کتنی گہرائی ہوگی, اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اگر جو میں کچھ عرض کر رہا ہوں. تو اگر آپ نے سورہ یاسین کو اس طرح ایک تو حس کرنا ہے کہ آیت کریمہ یاد ہیں اور اس کے تمام حروف اور الفاظ یاد ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ایک حافظ کو یا جس کو یہ سورت یاد ہے یا اس کے ذہن میں مضامین موجود ہیں, اور امام صاحب یا کوئی قراءت کرنے والا قراءت کر رہا ہے اور آپ اس کو سمجھتے چلے جا رہے ہیں, تو ایک اپنی کیفیت آپ کی از خود بنتی چلی جائے گی، آپ کو یہ محسوس ہوگا. اسی طرح مثال کے طور پر سورہ قاریہ ہے، القاریہ ملکاریہ، اب اتنا قیامت کا اور دیگر خوف کا بیان ہے کہ جس سے یہ سورہ مبارکہ کی، یہ سورہ مبارکہ اور اس کا پورا مضمون و خلاصہ اگر اس کے ذہن میں ہوگا تو یہ خود بھی پڑھیں یا کسی سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کو ایک رقت پیدا ہوگی، خوف خدا دل میں پیدا ہوگا. سورہ تقاصر پر الحاکم التقاصر حتی زورتم المقابر، جب یہ سورت مبارکہ کی تلاوت ہوگی تو ایک دنیا سے بھی رغبتی پیدا ہوگی، خوف خدا پیدا ہوگا. جہنم کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں یہ اس میں بات آئے گی تو دل میں خوف خدا پیدا ہوگا. اور جیسے کہ الحاکم التقاصر حتی زورتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. مال سے بے رغبتی کا بیان ہے، موت کا بیان ہے، قبر کا بیان ہے. یہ ساری چیزیں ذہن میں آنی چاہیے، جبکہ حضور قلبی بھی ہماری اسی قدر ہوگی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے تمہاری نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. میں آیت کریمہ کے تراجم کے خلاصے اس طرح بیان کر، لفظ ٹو لفظ ترجمہ میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں. تو اب یہ ساری چیزیں سامنے ہمارے مطالب و مضامین جب آئیں گے تو ایک رقت پیدا ہوگی، ایک خوف پیدا ہوگا، ایک رونا آئے گا، سوز و گداز پیدا ہوگا، پھر رب تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. اسی طرح جب سورہ حجرات پڑھیں گے تو محبوب کے قدموں سے آگے قدم نہ بڑھاؤ، آواز کو اونچی نہ کرو، آواز کو نیچی رکھو، جب تم یہ کر لو تو یہ کر لو. محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب ادب بیان کیا جائے گا، رائنہ کہنے سے جب منع کیا گیا یہ بیان کیا جائے گا، تو ایک عظمت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ جو کچھ بیان کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ سامنے آئے گا. جو قوم عاد کا تذکرہ پڑھیں گے، قوم ثمود کا تذکرہ پڑھیں گے، دیگر قوموں کا تذکرہ پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ پڑھیں گے، موسیٰ علیہ السلام نے کس قدر، کس طرح فرعون اور اس کے جو لوگ تھے ان کو دعوت دین دی، جو جو معاملہ ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا. پھر اس بات کو سمجھنا کہ یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ پر، تو اس قرآن کریم کی عظمت کا بیان جو سورہ حشر میں بیان ہوا، اور یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو ان کا کیا عالم ہوتا، پھر یہ قرآن محبوب کریم پر نازل ہوا تو اس کا پورا بیان جب ہم پڑھیں گے. اب دیکھیں میرے ذہن میں یہ قرآن کریم کے مضامین آ رہے ہیں جو ایک سوال کے ضمن میں میں الحمدللہ رب العالمین علی احسانی ہی آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے اٹھنا زندہ، اس کا بیان، یہ سارا بیان قرآن کریم میں، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ، یہ پورے بیان کو جو قرآن کریم نے بیان کیا. اسی طرح صفا و مروہ کا بیان جب آئے گا، حج کا بیان آئے گا، روزے کا بیان آئے گا، رمضان کا بیان آئے گا، نماز کا بیان آئے گا، زندگی بہتر گزارنے کے مدنی پور سورہ مومنون کی جب ابتدائی 11 آیات کو ہم پڑھیں گے اس کا بیان آئے گا. پھر اسلامی بہنوں کے لیے بالخصوص جو بیانات اس میں موجود ہیں، پردے کا بیان آئے گا، حیا کا بیان آئے گا، عصمت کا بیان آئے گا، یہ سورہ نساء میں پڑھیں گے، سورہ احزاب میں پڑھیں گے، سورہ نور میں پڑھیں گے. جب اس طرح کے بیانات ان مختلف صورتوں میں پڑھیں گے تو اور مزید مضامین ہمارے سامنے کھلیں گے. اور سوسائٹی کو کیسے بہتر بنانا ہے، سورہ نور میں پڑھیں گے، سورہ بقرہ میں پڑھیں گے، سورہ نساء میں پڑھیں گے، اس طرح دیگر صورتوں میں، سورہ آل عمران میں کئی مقامات پر آپ کو مختلف انداز سے عبادت، نماز، سوسائٹی کے حوالے سے بہت سارے مضامین ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں پر ملیں گے. پھر ایک ایمان کو کامل کرنے والی اور بہت زیادہ جذبے اور جوش و جذبہ پیدا کرنے والی سورہ توبہ کو جب ہم پڑھیں گے، پھر الحمدللہ ایک احسن القصص سورہ یوسف کی جب ہم تلاوت کریں گے تو یوسف علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا، ان کے والد ماجد کا ذکر، جس طرح یہ تفاصیل کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا، جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ آپ کو تفاصیل کے ساتھ چلنا پڑے گا. سورہ مائدہ پڑھیں گے تو مائدہ کیا ہے، منو سلوا جیسی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما اس قوم کو وہ کیا ہے، اور جس قوم نے جب نعمت کی ناقدری کی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جب وہ پڑھیں گے، اور جن قوموں پر عذاب نازل ہو وہ قومیں کیا کرتی تھیں. حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوگا، قوم لوط کا جہاں ذکر ہوگا، جب وہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان مضامین میں کیا ہے. پھر محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوتی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان آیت کریمہ کو پڑھتے، کفار مکہ نے جو آپ پر ظلم و ستم کیے، جو آپ کو ستایا گیا، آپ کو جس طرح مطلب کہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، پھر حضرت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ان انبیاء کرام کا کے ذکر کو نازل کرنا، آپ کا یہ بیان کرنا، پھر وہ اقوام، وہ لوگ جو ان انبیاء کرام کے معاملات کو اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے، ان کا یہ دیکھنا کہ یہ تو وہ باتیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، یہ جب یہ بیان کر رہے ہیں تو یہ یقیناً خالق کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور یہ ہماری پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی کتاب ہے اور یہ آخری کتاب ہے. اس طرح میں جو کہتا چلا جا رہا ہوں، میں اس کو بولتا چلا جا رہا ہوں، اور آپ ممکن ہے سنتے ہی چلے جا رہے ہوں گے. یہ مضامین، اور نہ جانے قرآن کریم میں کتنے مضامین ہیں. قرآن کریم میں شفا کے آیات موجود ہیں، قرآن کریم میں زندگی گزارنے کے منفرد انداز موجود ہیں، قرآن کریم میں معیشت کا بیان موجود ہے، قرآن کریم میں جمعہ کا بیان موجود ہے، قرآن کریم میں کیا کچھ ہے جو نہیں ہے. ہر خشک و تر شے کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے. ہے کوئی جو آ کے اس کو پڑھے؟ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. یہ قرآن آسان کر دیا ہے، کوئی جو اس کو یاد کرے. پھر قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اس کے معنی مطالب کو سمجھنے کے لیے، شریعت و دین و اسلام کو سمجھنے کے لیے اسی قرآن کریم نے ہمیں علماء کرام کا راستہ بتایا. فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اور فاسألوا اہل ذکر، علم والوں سے پوچھو، علم والوں سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. تو علماء کی طرف، علماء کا ادب، علماء کا مقام، کہ اللہ تعالیٰ سے علم والے بندے ڈرتے ہیں، یہ ساری چیزیں. پھر ازواج مطہرات، امہات المومنین کا ذکر، ان کے پردے کا ذکر، پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، اور دیگر کے اس طرح کے جو ارشادات ہیں جو شان نزول سے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صدیق اکبر کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تذکرہ کیا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور یہ غور کیا، تو ان کی سوچ اور ان کی موافقت پر قرآن کریم کی یہی آیت کریمہ نازل ہوئی. تو اس طرح جو صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر ہمیں تفاسیر سے ملتا ہے، تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، بتائیے اب میں ایک مختصر سے وقت کے اندر ایک سوال کرنے پر میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جبکہ میں قرآن کا اتنا سمجھنے والا نہ بن سکا جو قرآن کو واقعی سمجھنے والے ہیں، اس کو واقعی صحیح پڑھنے والے ہیں، اس کے مطالب میں غور کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم سے اس کو صحیح طور پہ یاد کرنے والے ہیں، اور اس کے فیضان کو صحیح طور پہ پانے والے ہیں، پھر اس فیضان کو عام کرنے والے ہیں. مجھے بتائیے کہ ان کی زبان سے علم و حکمت کے کیسے چشمے نکلتے ہوں گے، اور اس کو جب اتنا غور و خوض سے بندہ پڑے گا تو کس قدر اس کو خوشی نصیب ہوگی. جب یا ایھا الذین آمنو کہہ کر جب یہ پڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا، تو یہ پڑھتا چلا جائے گا کہ یہ میرے لیے، خاص میرے لیے بیان کیا جا رہا ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، کہ یہ ایمان والوں کے لیے، میں بھی الحمدللہ ایمان والا ہوں. منافقین کا بیان آئے گا تو اس کی پہچان ہوگی، کفار کا بیان آئے گا اس کی پہچان ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک متقی بندوں کے لیے جو جنت کی نعمتیں تیار کی ہیں، جنت کی راحتیں تیار کی ہیں، پھر جنت کے اندر کیا کچھ تیار کیا ہے، حوروں کا بیان اس کے اندر ملے گا، مزید جنت کی نعمتوں کا بیان اس کے اندر جو ملے گا، وہ جب پڑھے گا تو وہ متقیوں کے لیے ہے، وہ نیک لوگوں کے لیے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انعام تیار کیا ہے، جو کچھ ان کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں، اس کا جب تذکرہ پڑے گا تو عبادت کی طرف آئے گا، ریاضت کی طرف آئے گا، تقوی کی طرف آئے گا، پرہیزگاری کی طرف آئے گا. منافقت کا جو، منافقوں کا جو بیان ہے، جو ان کا جو حشر اور ان کی گرفت کا جو بیان ہوا، تو وہ ان چیزوں سے بچے گا جو اس کو اس طرف لے کے جائیں. جب کفار کا بیان پڑے گا اور کفار کے لیے جو عذاب تیار ہے اور ان کی کوئی بخشش نہیں ہے، ان کی کوئی مغفرت نہیں ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے جو کفر پر مرے گا، جو ایمان اس کا برباد ہو جائے گا جو ایمان نہ لایا، تو کافروں کا ذکر، ان کے عذابات کا ذکر، منافقین کا ذکر، ان کے اوپر جو پریشانیاں، جو مصیبتیں اور عذاب نازل ہوگا، اس کا ذکر، اور مومنوں کے لیے جو راحت اور آسانی اور فرتیں بیان کی گئی ہیں، اس کا ذکر جو قرآن کریم میں پڑے گا. آپ بتائیے کیا کچھ ہے جو، کیا وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے، جو میں کچھ اس وقت بیان کرتا چلا جا رہا ہوں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، رب کے کلام سے محبت کیجئے، ارے اس کا تو دیکھنا بھی عبادت ہے, اس کا تو چومنا بھی عبادت ہے, اس کا تو دیکھنا بھی عبادت ہے, اس کو تو بس اپنے پاس رکھیں, باوضو رہیں, اس کو دیکھتے رہیں,
اس کو چوبیں,
اس کو آنکھوں سے لگائیں, اس کو سینے سے لگائیں. اللہ تعالیٰ اس کے اندر موجود جو اس کا فیضان ہے یہ ہمارے سینوں میں اتار دے, ہماری آنکھوں میں بسا دے, ہمارے سروں پر اس کا فیضان رہے, اس کے احکام سے ہمارا رواں رواں اس کے احکام سے فیضیاب ہوتا رہے, اس کو چومنے میں لطف آنا چاہیے, اس کو دیکھنے سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملنی چاہیے. ہائے ہائے کتنا پیارا کلام ہے ہمارے رب کا, کتنا خوبصورت کلام ہے ہمارے رب کا. کیا وقت ہوگا جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قرآن کریم کی آیات کو اپنے صحابہ کرام کے آگے تلاوت کرتے ہوگے, جو سورہ رحمان کی تلاوت ہوئی ہوگی, اللہ فبی آلائی ربکما تکذبان. ہائے 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 جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے آداب پر قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہوں گی, اے ہائے جب صحابہ کرام علیہ رضوان اسے پڑھتے ہوں گے, اسے سمجھتے ہوں گے, ان کے دلوں میں عظمت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر پڑ جاتی ہوگی, مختلف واقعات پر آیت نازل ہو جاتی تھی, تبلیغ دین کا بیان ہے قرآن کریم کے اندر, نیکی کی دعوت کا بیان ہے قرآن کریم کے اندر, برائی سے منع کرنے کا بیان ہے قرآن کریم کے اندر. یہ امت کی فضیلت جو امت رسول امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے فضائل ہے قرآن کریم کے اندر. بہت پیارا کلام, بہت پیارا کلام, دلوں کو نرم کرتا ہے, آنکھوں کو تر کرتا ہے, آنکھیں بھیگتی ہیں اس کے پڑھنے سے, اس کے دیکھنے سے, اس کو سمجھنے سے آنکھیں بھیگتی ہیں, دل نرم ہوتے ہیں, اللہ کی محبت بڑھتی ہے, اللہ کا پیار بڑھتا ہے, اس کی رحمت پر قربان ہونے کا جذبہ ملتا ہے کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے, اس نے کتنا پیارا قرآن کتنا پیارا کلام ہمیں عطا فرمایا, اس میں دعائیں اللہ تعالی نے عطا کی ہیں کہ جب بندہ پڑھے تو اس میں دعائیں ایک سے ایک ہیں کہ یہ دعا کرو اپنے رب کے حضور. اللہ تعالیٰ نے دعا کے آداب گویا کہ ہمیں بیان کیے اور ہمیں کتنا پیارا مزدہ اس قرآن کریم کے ذریعے ملا کہ ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. ایک پریشان حال دکھی لاچار مضطرب قلب جب قرآن کریم کو پڑھے گا اور جب یہ اس پر پہنچے گا جب کہ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے کریم ہوں جو وہ مجھے پکارتے ہیں, انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری کرے. کس قدر یقین کامل ملتا ہے, کس قدر ہمت آ جاتی ہے کہ میرا رب میرے کریم ہے, مجھے سنتا ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, وہ کہتا ہے سمیع ہوں میں بصیر ہوں. جب یہ سمیع پڑے گا یہ بصیر پڑے گا یہ رحیم پڑے گا کرم کی باتیں پڑے گا, اللہ 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 اللہ, اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرمائے, اس کو دیکھتے رہنے کا جو لطف و سرور ہو اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے, اسے پڑھتے رہنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے, اس کو دل میں بسانے کی, اس کی آنکھوں میں اس کو آنکھوں میں بسانے کی, اس کے احکام پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمائے. میں بھی اس صفحات کو جو کرتے کرتے قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اس حصے پر میری ابھی نظر پر جو سورہ قصص میں آیت نمبر 83 پر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آخر میں لکھا ہے والعاقبۃ للمتقین, اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے. اب دیکھیں میں نے یہ پڑھا نا, یہ میں نے پڑھا, آگے کیا لکھا ہے میں بالکل بلا عنوان آپ سے صرف بات کرتے 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 قرآن کریم کے صفحات کو دیکھتے دیکھتے ان آیت کریمہ کی زیارت کرتے کرتے ہوئے میں اس حصے پر آ کر جیسے رک گیا ہوں اور میں آپ کے سامنے ابھی اس کو پڑھ رہا ہوں. آگے کیا فرمایا, من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, اور جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر ہے. آگے فرمایا, اور جو بدی لائے تو بد کام والوں کو بدلہ نہ ملے گا مگر جتنا کیا تھا. تو اب دیکھیے میں نے اتنی یہ ساری باتیں بیان کی, ٹھیک ہے. اب عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے. اب میں اس کہتے ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھوں گا کہ اس سے میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا. تو اس میں لکھا کہ عاقبت یعنی پرہیزگاروں کے لیے یعنی کہ محمود ہے, پسندیدہ ہے. یہ سے اتنی سی بات لکھی, پھر لکھا جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر ہے. کیا بہتر ہے؟ 10 گنا ثواب. اور جو بدی لائے تو بد کام والوں کو بدلہ نہ ملے گا مگر جتنا کیا تھا. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا, کہ نیکی لائے تو ثواب کتنا, 10 گنا ثواب اس میں لکھا ہے. اور جو بدی لائے گا تو بد کام والوں کو بدلہ نہ ملے گا مگر جتنا کیا تھا. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی مزید رحمت دل میں پیدا ہوتی ہے, مزید اس کی رحمت کا ایک بہت خوبصورت سا تصور ہمارے دل و دماغ پر طاری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے کامل محبت عطا فرمائے. یہ میرا حقیقت یہ ہے کہ یہ میں سوچ کر آیا تھا لیکن ذکر قرآن ہوا, اللہ تعالیٰ قبول کرے. ذکر قرآن کریم وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہمیں اس قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پڑھیں گے آپ, تلاوت کریں گے نا, آج بھی پڑھنا, آج بھی تلاوت کرنا, روزانہ تلاوت کریں. اس طرح جیسے کہ رہیں یہ قرآن کریم روزانہ تلاوت کریں, صلاۃ الجنان 1-2-3 صفحے جتنے پڑھ سکے پڑھیں اور عادت بنائیں. اللہ نے چاہا تو اس کی محبت دل میں اتر جائے گی, بہت اترے گی. پھر اس کو پڑھے بغیر چین نہیں آئے گا, بہت مزہ آئے گا. قرآن کریم پڑھیں گے تو بہت مزہ آئے گا, بہت ہی مزہ آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ڈاکٹر زیرک قطاری یو کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں. الحمدللہ عزوجل آج میرے رب کا کلام سلسلہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ جس اچھے انداز میں انیمیشنز کے ذریعے اور ڈائیگرامز کے ذریعے قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھایا جا رہا ہے, اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور یقیناً ہمارے دین اسلام کی تعلیمات بہت عرفہ والا ہے, اور اسی طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عوام کو بھی ہم ایسے ہی اچھے طریقوں سے ان تعلیمات کو سمجھائیں تاکہ وہ سمجھ کر ان پر عمل کرنے والے بنیں. تو آج کل کے دور میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دینی تعلیمات کو بھی اسی انداز میں پیش کیا جائے اور عوام تک پہنچانے کی کوشش کی جائے جس طرح دنیاوی تعلیمات جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں پیش کیے جاتے ہیں, تاکہ ہمارے امت مسلمہ جو ہے وہ دین کی تعلیمات کی طرف بھی قدم بڑھائے. اللہ عزوجل مجلس کے تمام اسلامی بھائیوں اور بالخصوص نگران شورا کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں اس سلسلے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر زیرک اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے بھرپور ایک حوصلہ افزائی کی. اس میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ اس عنوان پر جو کچھ آپ نے دیکھا سمجھا, اور میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے مزید ظاہر ہوئی ہوں گی کہ جو ہم اس سلسلے میں بیان کرنا اور لانا چاہ رہے ہیں, اگر اس معاملے میں اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی مشورہ ہو تو دیجئے. اسی طرح جو بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو اس عنوان پر اس انداز کو کچھ سمجھ رہے ہیں, آپ نے اس معاملے میں کوئی تعلیم حاصل کی, آپ نے کچھ پڑھا ہے, کچھ سمجھا ہے, کچھ تفسیر آپ کی نظر سے گزری ہے, تو آپ بالکل ہمیں بیان کریں. ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے اس کو ڈیفینیٹ آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں, تاکہ واٹس اپ نمبر آپ کے پاس آئے گا وہ اس کو آپ محفوظ کریں, تاکہ اس ای میل کے ذریعے اور اس واٹس اپ کے ذریعے آپ ہمیں آگاہ کر سکیں کہ یہ اس پر آپ اپنے جو بھی تاثرات یا آپ کے پاس جو اس معاملے علم ہے وہ ہمیں پہنچائیں. لیکن دیکھیے ہم ان تمام تر باتوں کو ہمارے علماء کے ذریعے اور ہمارا ایک اپنا ایک علمی شعبہ ہے, اس کے ذریعے اس کو ڈیفینیٹلی دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں کہاں تک ہمیں اس کے وہ ملتے ہیں, دلائل یا شواہد ملتے ہیں. تو آپ بالکل ہمیں دے سکتے ہیں. اب تو واٹس ایپ کے ذریعے بھی پی ڈی ایف فائلز آ جاتی ہیں اور ای میلز کے ذریعے بھی آ جاتی ہیں. تو مختلف انداز سے آپ ہمیں اپنی معلومات یا اپنی جو بھی آپ کی وہ ہے علم ہے آپ کے پاس, اس عنوان پر اب ہمیں دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں بھی کام آئے اور ہم بیان کریں تو وہ امت کے بھی کام آ جائے. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام نظام عطاری ہے. میں سہرہ اثر عمر کوٹ سے میٹھے میٹھے نگران شورا کے بارگاہ میں سوال ہے کہ قرآن پاک کو پابندی کے ساتھ کیسے پڑھا جائے, اور ہم پڑھتے ہیں تو ختم شریف نہیں نکل سکتا, ایسے کوئی ارشاد فرمائے کہ جس سے ہم قرآن پاک کا ختم بھی نکالنے میں کامیاب ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ختم سے مراد اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ قرآن کریم پورا ختم بھی ہوتا رہے اول تاخیر, تو اس کو مسلسل پڑھنے سے ہوگا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ روز پڑھنے کی عادت, روز کھانے کی بھی آپ کی عادت ہے, بعضوں کی روز نہانے کی عادت ہوتی ہے, تو جو عادت بنائیں گے وہ بن جائے گی. تو روزانہ آپ قرآن کریم کو پڑھنے کی کوئی ٹائمنگ طے کر لیں. بعض ایک بلکہ اگر میں کہوں گے شاید کروڑوں لوگ ہیں یا اربوں لوگ ہوں گے دنیا بھر میں جنہیں روزانہ اخبار پڑھنے کی عادت ہے, اخبار دیکھنے کی عادت ہے وہ دیکھتے ہیں, جن کو ٹی وی دیکھنی ہے کہ عادت ہے وہ دیکھتے ہیں. تو عادت تو بنانے سے بنے گی. تو آپ روزانہ کوئی مخصوص وقت اگر ہو سکے تو طے کر لے کہ اس وقت قرآن پڑھنا ہی ہے, اس کی تلاوت کرنی ہی ہے, تو انشاءاللہ راستہ کھل جائے گا. اور جو روزانہ پڑھتے رہیں گے تو بھی انشاءاللہ امید ہے فائدہ ہوگا. لیکن میں ہم تقریباً ہر سلسلے میں یہ عرض کرتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن کو درست پڑھنا ہے, اس کا فیضان ملے گا اس کے درست پڑھنے سے. اور ہمارا ایک باقاعدہ اس میں سلسلہ ہے حروف کی درستی اور مخارج کی درستی پر. تو آئیے میں تھوڑا سا آپ کو اس طرف بھی لے چلوں, پھر انشاءاللہ مزید آپ کی کالز بھی لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج قرآن کریم کی جو ہم حروف کی درستی کی طرف جو جا رہے ہیں, اس میں جو آج ہے وہ سورہ ابراہیم میں اور سورہ نساء میں دو لفظ ہیں, اور آج جو درستی ہے اس کا تعلق سوات اور سین سے ہے. آج کی جو درستی ہے اس کا تعلق سوات اور سین سے ہے. میں تھوڑا اس طرف چلا جاتا ہوں, پھر آپ میرا خیال ہے شاید بنانا آسان ہو جائے گا. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں گے نا, تو یہاں سدید کا لفظ ہے نا, سواد سے ہے, اور یہاں پر سدید کا لفظ ہے سین سے ہے. تو یہ دونوں کے فرق کو آج ہم آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہاں فرمایا مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. یہاں سواد سے صدید, صدید سواد یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے, یعنی یہ موٹا پڑھا جاتا ہے نا زبان. حروف مستعلیہ کہتے ہیں جس میں صفت استعلاء ہوتی ہے, یعنی زبان اوپر کی طرف اٹھتی ہے, پور پڑھا جاتا ہے, موٹا پڑھا جاتا ہے, صدید. ٹھیک ہے. اور اچھا دونوں کی ادائیگی کا جو جگہ ہے وہ آلموسٹ تقریباً سیم ہے. یہاں ساؤنڈ بدلے گا اور اس کا پور اور باریک ہونا اس کی فرق کو واضح کرے گا. اور یہاں نیچے فرمایا فَلْيَتَّقُ اللَّهَ وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا. اوپر آیا جہنم, اس کے پیچھے جو اوپر جو ہم نے آیت کریم آپ کو پڑھ کر بیان کی کہ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16 میں ہے کہ جہنم اس کے پیچھے لگی اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. ٹھیک ہے. اور نیچے ارشاد فرمایا جو نیچے ہم نے لکھا ہے سورہ نساء ترتیب کے حساب سے سورہ نساء پہلے، سورہ ابراہیم بعد میں ہے. اور یہاں فرمایا تو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور سیدھی بات کریں. اب یہاں پر جو بات سمجھائی جا رہی وہ ہے صدیدن. اب نیچے کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں جہاں میری آپ انگلی کو دیکھ رہے ہیں، اب اس طرف آئیے، یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں، ہاں یہ صدیدن کے معنی پیپ کے ہیں، اور صدیدن کے معنی سیدھا، یعنی صوت اور سین، صوت اور سین کا فرق ہے. اب آپ غور کریں کہ اگر آپ اسے سین کے ساتھ پڑھ دیں گے صدیدن، تو اس کے پورے معنی بدل جائیں گے، اور یہاں پر اس کے معنی میں پیپ آیا. اب یہاں کیا مطلب، پیپ کی جگہ پر اگر سیدھا آئے، سیدھا کا پانی پلایا جائے گا، مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، تو آپ کے صرف ساؤنڈ کے اور حرف کے بدل دینے سے پورا معنی بدل جائے گا. تو اگر مثال کے طور پر یہ پیپ کی جگہ پر سیدھا لکھا ہوا ہو، اب آپ اسے پڑھیں گے اسے سیدھا کا پانی پلایا جائے گا، تو معنی کیا بنیں گے؟ یا یہاں پر سواد موٹا پڑھ دیں گے تو کیا یہ، میں مثال دے رہا ہوں کہ کیا یہ پیپ ہو جائے گا، ہو یا نہ ہو، یہ مجھے اس کی بیس میں، اس بیس میں نہیں جا رہا، لیکن یہاں میں اس معنی کی طرف، صرف معنی کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ سواد سے پڑھیں گے صدیدن تو اس کا معنی ہے پیپ کے، اور پڑھیں گے صدیدن اس کا معنی ہے سیدھا. تو صرف سواد اور سین، تو جب یہ پورا پڑھیں گے تو آپ کو الگ الگ آئے گا سواد. ذرا وہ زمان کا نقشہ دکھائیے، اب یہ دیکھیے یہ ہے سواد. اب یہ زمان کی یہ جو آگے کے حصے کے جو اس طرف کا جو حصہ ہے نا، یہ اوپر کی طرف یہاں لگ رہا ہے، تو یہاں سواد، اور یہ بالکل سین سامنے آ رہا ہے. دونوں زبان کی نوکیں ہیں، دونوں زبان کی نوکیں، لفظ جو ہے نا زبان کی نوک کے قریب ہی ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں سلائٹ سا فرق ہے. تو یہاں سے سین کا لفظ نکلے گا، سواد کا لفظ نکلے گا. لیکن یہ جب ہم سین اور سواد پڑھ رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا فرق نظر آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب کہیں لکھا ہوا پڑھیں گے تو صدیدن اور صدیدن، تو دونوں کو یہ فرق، یہ آواز سے پتا چلے گا، ساؤنڈ سے پتا چلے گا کہ یہاں پر پڑھنے والے نے سواد پڑھا ہے یا پڑھنے والے نے یہاں پر سین پڑھا ہے. تو یہ ایسے اس سے یوں اندازہ ہوگا. اب آئیے ان کی ادائیگی کی ایک اور جو ہے، اب یہ ہے تین حروف ہیں زا، سین اور سواد. سیٹی کی گویا کہ ایک آواز بھی اس سے نکلتی ہے، زا، سین اور سواد. اور اس کا جو ادائیگی کی جگہ ہے زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک، یہ زبان کی نوک ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی زبان کی نوک ہو گئی، اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. اب دونوں دانتوں کے جو اندرونی کنارے ہوں گے، جس کا خیال کر سکتے ہیں، تو زبان کی نوک دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ اس کو ادا کیا جائے گا، صوت، صوت اور سین، اور اس میں ہلکی سی سیٹی جیسی آواز بھی نکلے گی. زا بھی اسی طرح ادا کیا جائے گا. لیکن آپ کو میں نے جو سمجھانے کی یا بتانے کی جو کوشش کی وہ یہ ہے کہ اس کی درست ادائیگی ہوگی تو ہی اس کے معنی درست ہوں گے، غلط ادائیگی ہوگی تو معنی بدل جائیں گے. دونوں کا معنی نکل رہا ہے، ایک کا معنی پیپ ہے اور ایک کا معنی سیدھا، لیکن جو عنوان چل رہا ہے وہاں پر صدید آئے گا کہ صدید آئے گا، اس کو آپ غور کر لیجئے. اس لیے اگر ساؤنڈ بدل جائے گا، اس کی ادائیگی کے فرق آ جائے گا، اور لفظ بدل جائے گا تو معنی بھی بدل جائے گا. اور قرآن کو درست ہی پڑھنا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اسی طرح پڑھنا ہے، اپنے انداز سے اس کو نہیں پڑھنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور کال دے دے، اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا مضمون لے کر چلتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام علی حیدر اتاری ہوں, میں صدر آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا رب کا کلام بہت بہت خوبصورت ہے. اللہ عز و جل مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے, آمین, اور آپ کو بھی صحت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. مزید کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عمران اتاری ہند کے شہر امبرنا بمبئی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ میرے رب کا کلام اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں میرا یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اسلامی بھائی مسجدوں میں اور اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں قرآن کریم کو آواز کے ساتھ پڑھنے کے بجائے دل ہی دل میں قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے, تو اس طرح پڑھنا کیسا ہے؟ دعا کر دیجئے کہ اللہ عز و جل ہماری مغفرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. تلاوت کرنا پڑھنا کا اصول یہ ہے کہ یہ تبھی پڑھنا کہلائے گا, قرات کہلائے گی, کہ جب کہ پڑھنے والا اپنے کانوں سے اپنی آواز سن لے, جبکہ کوئی اور ایسی رکاوٹ نہ ہو جو اس کی آواز کے کانوں تک پہنچنے میں کوئی مانے ہو, کوئی رکاوٹ ہو. تو بعض ہوتے ہیں جو صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں کہ ہم دل میں پڑھ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ انہیں دیکھنے تک کا تو ثواب ہو سکتا ہے کہ ملے, لیکن چونکہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے اور اس کو جو تلاوت یا قراءت کا جو ایک حکم ہے اس کے مطابق اس کو نہیں پڑھا, تو پھر یہ پڑھنا تو نہیں کہلائے گا. تو اس کو کم از کم اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان آپ کی اپنی آواز کو سن لے. جو نارملی عموماً گھر میں یا ہم نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو نماز میں بھی جو قرآن کریم کی اگر ہمیں تلاوت کرنی ہے تو اتنی آواز سے کرنی ہے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں. مگر یہاں یہ ضرور عرض کرتا چلوں کہ یہاں آپ کے اپنے کان سنیں, نہ کہ آس پاس والوں کے بھی کانوں تک یہ آوازیں پہنچتی رہیں. بعد ایسے ہوتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی, شاید ان کی توجہ نہیں ہے یا وہ مبالغہ کرتے ہیں یا ان کو یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ یار ہمارے کان ہماری آواز نہیں سن رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کی سنوائی میں تھوڑا فرق ہوتا ہو کہ یہ اونچا بولیں گے تبھی ان کے کان سنیں گے. تو دیکھیے یہ عادت ہے بعضوں کی, یعنی میں نے خود کئی ایسے مطلب اسلامی بھائی ہیں کہ جن کے ساتھ نماز پڑھنے کا جیسے کہ موقع ملا ہے, تو عموماً جیسے سنتیں وغیرہ شروع ہوئیں تو اب انہوں نے اتنی اونچی آواز سے اپنی قراءت شروع کی کہ باقاعدہ پتہ چل جاتا ہے کہ سورہ فلق پڑھ رہے ہیں, کہ سورہ ناس پڑھ رہے ہیں, کہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں, یا کون سی سورت پڑھ رہے ہیں. اچھا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. اچھا تسبیح بھی پڑھیں گے رکوع کی یا سجدے کی, تو اتنی آواز سے پڑھیں گے. تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ جو اسلامی بھائی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں ان کی توجہ ان کی اپنی قراءت سے ہٹ رہی ہوتی ہے, تو یہ ایسا نہ کریں. اور اس میں اچھا بعض ایسے تھوڑے موبے دار قسم کے بھی اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ ان کو کہنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ یار آپ تھوڑا سا ہلکا مطلب اتنی آواز سے پڑھے کہ آپ کے اپنے کان سنیں, آس پاس والوں کو سنانے کی کیا ضرورت. بعض اوقات یہ میرے اپنا پریکٹیکل ذاتی تجربہ عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑے فاصلے پر بھی اگر کوئی اسلامی بھائی نماز پڑھ رہے ہیں نا, تو ان کی قراءت کی آواز بھی باقاعدہ کان میں آ رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ با آسانی آ رہی ہے, لیکن آ رہی ہے نارملی طور پر. کہ جیسے اگر میں بھی اگر اپنی نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے یہ پتا ہے کہ یہ کون سی قراءت کر رہے ہیں اور کون سی مطلب تلاوت کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہمیں اپنی بھی پڑھنی ہی پڑھنی ہے, لیکن اس میں زحمت اور تکلیف ہو رہی ہوتی ہے پڑھنے والے کو کہ وہاں سے دھیان ہٹانا, تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں. تو جن اسلامی بھائیوں کو یا تو پڑھتے ایسے ہیں کہ اپنے کان بھی نہیں سنتے تو یہ بھی درست نہیں ہے, اور جو ایسے پڑھتے ہیں کہ ان کے کانوں کے ساتھ ساتھ اور بھی 10-15-20 کان آگے پیچھے جو ہوتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں, یہ بھی درست نہیں ہے. اعتدال, جو حکم شریعت ہے اس کے مطابق عمل کرنا اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو یہ نماز کی میں نے عام طور پر, لیکن نارملی طور پر جب ہم قراءت کر رہے ہوتے ہیں تب بھی اتنی آواز سے قراءت کر رہے ہیں, جب چند لوگ مل کر بھی اسلامی بھائی مل کر بھی اگر تلاوت کر رہے ہوتے تو اتنی آواز سے تلاوت کریں کہ آپ کے اپنے کان سنیں, سب کو سنانے کی کیا ضرورت ہے. ہاں وہ مدرسے کے اندر جو مدنی منے جیسے مدرسۃ المدینہ ہوتا ہے مدنی منوں کا, اس پہ جو مدنی منے وغیرہ پڑھ رہے ہوتے تو وہ ایک پڑھنا ہے, وہ سیکھنے کے لیے آئے, اس میں تو آواز آتی ہے تو قاری صاحب بھی مطلب کہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں پڑھ رہے ہوتے. اس کے بعد ایسے چالاک قسم کے بھی ہوتے ہوں گے مدنی منے یا طلبا کہ جو صرف ہلتے ہوں گے اور قاری صاحب سمجھ رہے کہ یہ پڑھ رہے اور سر نیچے ہوتا ہوگا اور اتنی ساری آواز آ رہی ہے تو سمجھے اس میں میری آواز آ جائے گی, لیکن سمجھدار قاری صاحب ان کو بھی پکڑ لیتے ہیں. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد نور الحسن عطاری فردوسی جدہ شریف سے عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ نگران شورا نے جو یہ سلسلہ لے کر تشریف لائے ہیں میرے رب کا کلام مدینہ مدینہ, ماشاءاللہ آج جو انہوں نے بیان کیا ہے اور قرآن کے حوالے سے جو اس میں خوبیاں اور جو موجود ہیں جو چیزیں مختصرا جو ان کے ذہن میں آتا گیا ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے ذکر کیا, جس سے قرآن کی محبت مزید بڑھی ہے اور پڑھنے کا جذبہ شوق بڑھا ہے. اور دل سے میری نیت نکلے کہ انشاءاللہ خوب اس کی تلاوت کریں گے, اس کو ترجمے کو پڑھیں گے, تفاسیر کو پڑھیں گے اور مزید اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور قدرتوں پہ انشاءاللہ عزوجل غور و خوض کرنے کا موقع ملے گا اور اپنی ایمان کی پختگی ملے گی. یہ بہت ہی پیارا سلسلہ ماشاءاللہ. نگران شورا کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, امیر رسمت کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, تمام ذمہ داران جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوب خوب نیکیاں کرنے والا بنا دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کا اور دعائیں دینے کا بھی بہت بہت شکریہ. بس یہ کہ دعا کرے اللہ مجھے بھی قرآن کریم کی درست تلاوت کرنے کی ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت کرنے کی اور اسے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ اور اس پر عمل کرنے کی بھی مجھے توفیق نصیب ہو اور اس کی تعلیمات کو اور اس کے احکام کو اور اس کے مضامین کو عام کرنے اور بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے درست توفیق عطا کرے, اخلاص بھی نصیب ہو, حب جا سے بھی بچا رہا ہوں, اللہ مجھے خطا سے اور لغزشوں سے بھی بچا کر رکھے کہ انسان تو انسان ہی ہے. اور ماشاءاللہ آپ نے جو نیت کی مجھے بہت خوشی ہوئی, واقعی خوشی ہوئی کہ آپ نے کہا کہ بس میں نے بس دل سے نیت کی ہے کہ میں اس کو بالکل اسی طرح پڑھوں گا. تو اللہ کرے کہ اس نیت پر آپ کو بھی استقامت نصیب ہو. جن جن اسلام بھائیوں نے نیتیں کی اللہ تعالی ہم سب کو ہماری نیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دو حواریوں کو جو آپ کے ساتھی تھے ان کا نام تھا صادق اور صدوق یا صدوق, ان کو ان تاقیہ روانہ کیا. وہاں کے لوگوں معبود باطل معبود تھے ان کے, انہیں دین حق کی دعوت کے لیے بھیجا گیا تھا. جب یہ دونوں شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہا ہے. اس شخص کا نام حبیب نجار تھا. اس نے ان کا حال دریافت کیا تو ان دونوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام کے بھیجے ہوئے ہیں اور تمہیں دین حق کی دعوت دینے آئے ہیں. بت پرستی چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اختیار کر. حبیب نجار نے نشانی دریافت کی. انہوں نے کہا کہ نشانی یہ ہے کہ ہم بیماروں کو اچھا کرتے ہیں, اندھوں کو بینا کرتے ہیں, برس والوں کا مرض دور کر دیتے ہیں. حبیب نجار کا ایک بیٹا 2 سال سے بیمار تھا. انہوں نے اس پر ہاتھ پھیرا, وہ تندرست ہو گیا. حبیب نجار ایمان لے آئے اور اس واقعے کی خبر مشہور ہو گئی. اور ہوا یہ کہ خلق کثیر کئی لوگ ان کے ہاتھوں اپنے امراض سے شفا پانے لگے. اب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی. انہوں نے بلا کر کہا کہ ہمارے معبودوں کے سوا اور کوئی معبود بھی ہے؟ ان دونوں نے کہا ہاں, وہی جس نے تجھے اور تیرے معبودوں کو پیدا کیا. پھر لوگوں نے ان کو گھیرنا شروع کیا, انہیں مارا, یہ دونوں قید کر لیے گئے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک اور ساتھی شمعون ان کا نام تھا, انہیں بھیجا. اب وہ اجنبی بن کر شہر جو انتاکیہ تھا اس شہر میں وہ داخل ہوئے. اب انہوں نے کیا کیا کہ جو بادشاہ کے قریب قریب کے جو لوگ تھے نا ان سے اپنے تعلقات اور دوستیاں اور بنانی شروع کر دی تاکہ اپنا اثر پیدا کر کے وہ بادشاہ کے قریب جا سکے. خیر وہ ان کو کامیابی نصیب ہوئی. اب وہ بادشاہ کے قریب ہوئے, بادشاہ نے اس کو بڑا ان کو بڑا قرب دیا اور ایسا ہوا کہ اب ان کی بات بادشاہ سنتا تھا, سمجھتا تھا, گویا کہ مانتا تھا. ایک روز بادشاہ سے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ جو دو آدمی جو قید کیے گئے کیا ان کی بات سنی گئی تھی کہ وہ کیا کہتے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ نہیں, جب انہوں نے نئے دین کا نام لیا مجھے بہت غصہ آیا. شمون نے کہا کہ اگر بادشاہ کی رائے ہو تو انہیں بلانا لیا جائے, دیکھیں ان کے پاس کیا بات ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں. خیر وہ دونوں بلائے گئے. شمعون نے ان سے دریافت کیا کہ تمہیں کس نے بھیجا. انہوں نے کہا کہ اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر جاندار کو روزی دی اور جس کا کوئی شریک نہیں. شمعون نے کہا اس کی مختصر صفت بیان کرو. انہوں نے کہا کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. شمعون نے کہا تمہارے پاس کی کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے کہا جو بادشاہ چاہے. تو بادشاہ نے کہا ایک اندھے لڑکے کو بلاؤ. انہوں نے دعا کی, وہ فوراً بینا ہو گیا, اس کی آنکھیں واپس آ گئیں. شمعون نے بادشاہ سے کہا کہ اب مناسب یہ ہے کہ تو اپنے معبودوں سے کہے کہ وہ بھی ایسا کریں تاکہ تیری اور ان کی عزت ظاہر ہو. اب بادشاہ جھیپا, اس نے شمعون سے کہا کہ تم سے کیا چھپانے کی بات ہے, ہمارے معبود نہ دیکھے نہ سنے, نہ کچھ بگاڑ سکے نہ کچھ بنا سکے, یہ کیا کریں گے کہ ان سے میں کہوں. اب یہ تو ایک اندر کی چیز ہے جو ظاہر ہو گئی کہ یہ مطلب یہ جھوٹے خدا یہ کیا کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اللہ تعالی کے حکم سے اس نابینا کو اکھیارا کر دیا اور وہ ایک موقع تھا. انہوں نے کہہ دیا کہ بادشاہ اب تو اپنے خدا کو جن کی تو عبادت کرتا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کوئی دکھا دے تاکہ تیری عزت بھی ظاہر ہو جائے. اب وہ بادشاہ تو ظاہر کر چکا کہ ہمیں تم سے کیا چھپاؤں کہ یہ تو نہ دیکھے نہ سنے نہ کچھ کر سکیں. تو یہ ایک اظہار ہو گیا. پھر بادشاہ نے ان دونوں خواریوں سے کہا کہ اگر تمہارے معبود کو مردے کے زندہ کر دینے کی قدرت ہو تو ہم اس پر ایمان لے آئیں. انہوں نے کہا ہمارا معبود ہر شے پر قادر ہے. بادشاہ نے ایک دہقان کے لڑکے کو بلوایا جس کو مرے ہوئے 7 روز گزر چکے تھے اور جسم خراب ہو چکا تھا, بدبو پھیل رہی تھی. ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں مشرک مرا تھا, مجھ کو جہنم کے 7 وادیوں میں داخل کیا گیا. میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ جس دین پر تم ہو بہت نقصان دہ ہے, ایمان لا. اور کہنے لگا کہ آسمان کے دروازے کھلے اور ایک حسین جوان مجھے نظر آیا جو ان تینوں شخصوں کی سفارش کرتا ہے. بادشاہ نے کہا کون تین, کیونکہ یہاں تو دو تھے. تو اس نے کہا کہ ایک شمعون اور دو یہ. تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا جب شمعون نے دیکھا کہ اس کی بات بادشاہ میں اثر کر گئی ہے. تو اس نے بادشاہ کو نصیحت کی تو وہ ایمان لے آیا اور اس کی قوم نے قوم بھی کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ ایمان نہ لائے اور عذاب الہی سے وہ ہلاک ہو گئے. تو یہ تفسیر خزائن العرفان سورہ یاسین کے تحت اس کے آیت نمبر 13-14 میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے. تو اس کو مختلف تفاسیر میں بیان کیا گیا, سورہ یاسین میں یہ مضمون موجود ہے. آئیے سورہ یاسین کی ان آیت کریمہ کی تلاوت اور ترجمہ کنز الایمان بھی سنتے ہیں.
اضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے, جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا. اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں.
قرآن کریم میں جو یہ ارشاد ہوا اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی, صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے تحت ارشاد فرماتے ہیں, اس شہر سے مراد انطاکیہ ہے. یہ ایک شہر ہے, انشاءاللہ آپ کو مدی چینل کی اسکرین پر اس شہر کا ایک تاریخی پس منظر ہے, نقشے پر یہ آپ دیکھ رہے ہو گے کہ یہ شہر, یہ جو نشانی ہوتا ہے نا نیلا نیلا, یہ جو نیلا نیلا جو حصہ ہوتا ہے, یہ سمجھے کہ یہ سمندر ہوتا ہے, بحیرہ ہوتا ہے, بحیرہ دیکھے نا, بحیرہ متوسط لکھا ہوا, بحیرہ روم, یہ سمندر ہو جائے گا, یہ سمندر کے کنارے پر یہ شہر ہے جس کی طرف یہاں اشارہ اور نشانی بیان کی جا رہی ہے, جو گول دائرہ بنا ہوا ہے, اور اس کے آگے پیچھے بھی آپ کو مختلف شہروں کے نام نظر آ رہے ہوں گے. یہ پرانے زمانے کے بھی نام ہوتے ہیں, وہ سطح کے نام بھی تبدیل ہو گئے ہوں. البتہ یہ اس کا ایک نقشہ ہے جو یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے مدری چینل کی اسکرین پر, آپ اس کو دیکھ رہے ہو گے کہ یہ مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا یہ نقشہ بتا رہا ہے کہ یہ شہر کس جگہ پر واقعی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ شہر کا یوں سمجھے کہ ایک اندرونی منظر ہے, اور ایک پرانے فوٹیجز ہیں جو اس شہر کا پتہ بتاتے ہیں. اسی شہر میں مسجد ہے حبیب نجار کے نام سے جو منصوب ہے, یہ ہے جامعہ مسجد حبیب النجار رضی اللہ تعالی عنہ انطاکیہ ترکی, اور یہ مطلب کہ مسجد اور مزار کا پورا حصہ, اور ان کے مزار کا یہ اندرونی حصہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھایا جائے گا اس شہر کے حوالے سے. تو یہ بڑا تاریخی شہر ہے جو قرآن کریم میں جس کا ذکر آیا, لیکن یاد رکھیے کہ بعض جگہوں پر مفسرین کے اختلاف پائے جاتے ہیں کہ مفسرین نے اس کے حوالے سے بعضوں نے کچھ اور کہا ہوگا, بعضوں نے کچھ اور کہا ہوگا. اب یہ اختلاف مفسرین کے تو پائے جاتے ہیں, ہم نے مختلف تفاسیر سے جو ہمیں ایک مجموعہ ملا, نچوڑ ملا, وہ ہم نے آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پر دکھایا ہے. یہ مسجد ہے جس کا یہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں انطاکیہ میں ترکی شہر کے اندر, مسجد حبیب نجار رضی اللہ تعالی عنہ, اور اسی میں ان کا مزار شریف بھی, ذرا مزار شریف کی بھی ان کی زیارت کروا دیں, جو یہ مزار شریف کی زیارت بھی کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں, شہر سے مراد انطاکیہ ہے, یہ ایک بڑا شہر ہے, اس میں چشمے ہیں, کئی پہاڑ ہیں, ایک سنگین شہر پناہ ہے, 12 میل کے دور میں بستا ہے, جو انہوں نے اس طرح کے کلمات یہاں پر لکھے ہیں. اسی طرح انطاکیہ کے بازار میں ایک مسجد ہے, اس مسجد کو مسجد حبیب کہا جاتا ہے, اس کے صحن میں ان کا مزار ہے, پورا انوار ہے, لوگ اس کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں. مشہور جغرافیہ دان کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ انطاکیہ میں حبیب نجار رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار شریف ہے, دور نزدیک سے لوگ اس کی زیارت کو آتے رہتے ہیں. اب جو واقعہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے, جو ان کے لوگ تھے جنہوں نے نیکی کی دعوت دی, اس واقعے سے کچھ درس بھی ہمیں ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ ان تینوں مبلغین کا جو یہاں جو بیان ہوا اور جو نیکی کی دعوت دینے کے لیے وہاں پر پہنچے, جو دشواریاں ہوئیں, قید و بند اور جو مصائب اور جو ان کے ساتھ دھمکیاں ہمیں سلوک ہوا, ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں, اس کے باوجود بھی مگر یہ اپنی اس مستقل مزاجی پر باقی رہے, نیکی کی دعوت دینے پر قائم رہے, صبر و تحمل کے ساتھ یہ اس مدنی کام کو, اس نیکی کی دعوت کے کام کو لے کر آگے بڑھتے رہے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جس قدر کامیابی نصیب کی, آپ دیکھیے کہ ان کو قید کر دیا گیا, ان کو سزائیں دی گئیں, ان کو جس طرح تنگ کیا گیا, لیکن یہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے, قائم رہے. یہ جو بات جو اپنے مضمون کی طرف میں دوبارہ آ رہا ہوں کہ یہ جو تفصیل آپ کو ملی یہ تفسیر سے ملی, جو تفصیل ملی یہ تفسیر سے ملی. آپ اگر محض قرآن کریم کی سورہ یاسین کی ان آیات کریمہ کو پڑھ لیجئے اور ان سے مثال بیان کرو شہر والوں کی, جب ان کے پاس فرستادے آئے, وہ جو لوگ آئے تو اب اس سے کون سا شہر ہے, کیا ہے, کون آئے تھے, کیا کرنے کے لیے آئے تھے. جب ہم ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا, کیا جھٹلایا, کیسے جھٹلایا, انہوں نے ایسا کیا کیا تھا, تو ہم نے تیسرے سے زور دیا. اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. تو قرآن کریم کی ان آیات کریمہ اور تراجم کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے, اور پھر اس کے لیے مزید جو کچھ ہمارے پاس نالج یا معلومات حاصل ہوتی ہے, جو پرانے ہمیں کوئی نقشے مل جاتے ہیں, کوئی جغرافیائی کے حوالے سے, کوئی ہسٹوریکل تاریخی حوالے سے, کچھ اس کا پس منظر یا اس حوالے سے ہمیں کچھ اور معلومات ملتی ہے تو ہم اسے بھی آپ کے اسکرین پر دکھا دیتے ہیں, جس سے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ, آپ کی دلچسپی میں بھی اضافہ, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی اس طرح آیات وغیرہ کو سمجھنے میں بھی موقع ملتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کئی مضامین ہیں ہمارے پاس جو ہمیں بیان کرنے, لیکن اب آپ کے سامنے دو یا تین میں نے مضامین بیان کیے. ایک تو ابتدان خالق کائنات, پھر اس کے بعد کچھ قرآن کریم کی محبت پر, اس کے تلاوت پر کچھ ٹیلی فون کال پر کچھ عرض کیا, اس کے بعد کچھ حروف کی درستی کی طرف آئے, پھر ایک شہر کا ذکر انتا کیا, سورہ یاسین کا کوئی یہاں بیان ہوا. اب یہ کہ اس قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک شان میں جو کچھ بیان ہوا, احکام جو اس قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں, اس کے علاوہ بہت کچھ ہے جو مجھے یہ اس سلسلے میں بیان کرنا ہوتا ہے لیکن نہیں تیار کر پا رہا. دعا کریں اللہ تعالیٰ کم وقت میں عمدہ اور جامع بات کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. کالز بھی آپ کی لینی ہوتی ہیں, آپ بہت ماشاءاللہ کالز بھی کرتے ہیں, سب تو نہیں لی جا سکتی, لیکن اب سلسلے کا اختتامی وقت ہے, چند کالز چلا دیجئے.
میرا نام محمد فخی عطاری, قبولہ شریف سے بات کر رہا ہوں. نگران شورا کا پروگرام میرے رب کا کلام ابھی سنا, ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور دل کو لبھانے والا, اور آپ کی جو پڑھنے کی رکت امیر اور باتیں بتانے کا دل پر اس قدر اثر ہوا کہ میرا جی ابھی سے کرنے لگا کہ ابھی میں اٹھوں اور وضو کروں اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کروں. اللہ پاک کی نگران شورا کو اس پروگرام کے کرنے کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین. بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور بالکل آپ سلسلہ ختم ہوتے ہی قرآن کریم کی بالکل تلاوت کریں اور اس کو پڑھیں, جس طرح میں نے عرض کیا ہے, خزان و عرفان گھر میں رکھیں, صلاۃ و جنان بھی اپنے گھر میں رکھیں اور اس کو پڑھتے رہیں. ہمارا ایک اور بھی اس میں مرحلہ ہوتا تھا اے ایمان والو, تو وہ بھی آج تو نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ, اسے بھی کسی اور سلسلے میں لیں گے. احکام قرآن یہ بھی ہمارے اس سلسلے کا ایک عنوان ہے اور وہ بھی آج نہیں ہو سکے گا, انشاءاللہ پھر کسی اور سلسلے میں کریں گے. اسی طرح میرے رب کا کلام اور شان حبیب خیر الانام بھی یہی ہمارا ایک اس میں مضمون ہے, وہ بھی ظاہر ہے کہ آج نہیں ہو سکے گا, اللہ خیر فرمائے. مزید کال چلائیے.
علی صدر عرض کر رہا ہوں, نگران شورا کا یہ سلسلہ میں رب کا کلام الحمدللہ دیکھ کے رمضان شریف میں الحمدللہ مزے سے تقریباً دیکھتا رہا ہوں, تو اس کی برکت سے الحمدللہ میرے بچوں کو پڑھاتا تھا قرآن پاک, مدنی قاعدہ پڑھا ہوئے میں نے الحمدللہ, صحیح ترکیب ہے لیکن توجہ سے نہیں پڑھاتا تھا اس طرح مخارج کا خیال کر کے. الحمدللہ اس کے بعد میں نے یہ ترکیب الحمدللہ, میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو اچھی طرح مخارج کے ساتھ تجوید کے قواعد کا خیال کر کے الحمدللہ پڑھاتا ہوں. ساری برکتیں الحمدللہ اس سے ملی ہیں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی مدنی چینل اور ہمارے اراکین شورا کو برندیاں اور عروج عطا فرمائے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ, آپ نے حوصلہ افزائی بھی کی اور جو آپ نے اس پر عملی طور پر جو قدم اٹھایا اس کا اظہار بھی کیا, اس سے یقیناً ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور دیکھنے اور سننے والوں کو بھی اس سے فرق پڑتا ہوگا. بہت بہت شکریہ. جی کال چلائیے.
میرا نام شاہد ہے, ہم بلدیہ ٹاؤن سے بات کرتے ہیں ترک کالونی سے. ہم جو قرآن پاک تو مخارج کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں, اگر ہم تیز آواز میں تیز اگر پڑھیں گے تو وہ مخارج کے ساتھ پڑھیں گے, اگر دل میں پڑھنا ہو تو وہ تو پھر مخارج کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں, تو وہ یعنی کہ وہ ہم پڑھ سکتے ہیں اس طریقے سے یا مخارج کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں؟
پڑھنا تو پھر پڑھنا ہی کہلائے گا, اس کو مخارج کے ساتھ ہی پڑھنا. دل سے پڑھا کیسے جائے گا, دل سے تو دیکھا جائے گا, وہ بس اندر اندر سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں پڑھ رہا ہوں, وہ پڑھنا نہیں کہلائے گا, تلاوت کرنا نہیں کہلائے گا, وہ بس دیکھنا کہلائے گا, یوں سمجھے گا. اور دل ہی دل میں جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں, اور یوں آپ کو لگے گا کہ میں پڑھ بھی رہا ہوں, لیکن یہ پڑھنا نہیں ہے. جب آپ پڑھیں گے نا تو مخارج کے ساتھ ہی پڑھیں گے, کیونکہ مخارج مطلب جو مقام جس حرف کو جہاں سے ادا کرنا ہے وہاں سے ادا کرنا, یہ ہے نا مخرج, نکلنے کی جگہ. تو زا اے نکلنے کی جگہ ہے, عین یہ نکلنے کی جگہ ہے, غین یہ نکلنے کی جگہ ہے, قوف یہ نکلنے کی جگہ ہے, ہا یہ نکلنے کی جگہ ہے, دود یہ نکلنے کی جگہ ہے. تو اس حرف کو اس کے مقام سے نکالنا, نکلنے کی جگہ مخرج اس کا جو ہے, تو اس کے ساتھ پھر اس کا پڑھنا کہلائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کا دین و ایمان سلامت رکھے, جان و مال کے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدا آیا, ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدا آیا, اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے.